أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام برادران و خواہران کو درس قرآن میں خوش آمدید الحمدللہ خدا کے فضل و احسان سے ماہ مبارک رمضان کا نصف سے زیادہ حصہ گزر چکا اور باقی ماندہ 14 روزے اگر 30 ہوئے تو 29 ہوئے تو 13 روزے باقی ماندہ ہیں تو انشاءاللہ ان باقی ماندہ روزوں کے دنوں سے ماہ مبارک رمضان کے اوقات سے ہم استفادہ کریں گے اور اگر ان پچھلے دنوں میں اگر ہم اپنی بخشش نہیں کروا سکے ہیں تو خدا انشاءاللہ ان آنے والے دنوں میں ضرور ہماری بخشش فرمائیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں تدبر کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور جن دوستوں نے یہ کاوش کی ہے، اس کے لیے کوشش کی ہے، ان سب دوستوں کو خدا جزائے خیر عطا فرمائے اور جو آپ میں سے ریگولر ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں خدا ان کو بھی انشاءاللہ اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ کل ہم نے سورہ حشر کی تلاوت کر لی تھی، آج ہم سورہ ممتحنہ سے شروع کریں گے۔ آپ میں سے جن کے پاس قرآن مجید موجود ہے قرآن مجید کھول لیں گے یا اپلیکیشن کھول لیں گے اور ہمارے ساتھ شامل تلاوت ہو جائیں گے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایمان، بنام خدا رحمان رحیم، اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا حامی، میرے اور اپنے دشمنوں کو حامی نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں اور وہ رسول کو تمہیں اس جرم میں جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ ایسا نہ کرو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو، تم چھپ چھپا کر ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو ان سب کو میں بہتر جانتا ہوں، تم میں سے جو بھی ایسا کرے وہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ یہ آیات جو ہیں، یہ سورہ ممتحنہ کی جو آغاز کی آیات ہیں، یہ نازل ہوئی تھی اس وقت جب ایک صحابی تھے جناب حاطب ابن ابی بلتعہ غالباً، یہ مکہ سے ایک عورت تھی کہ جو آئی مدینہ آئی صلح حدیبیہ کے بعد کا یہ واقعہ ہے، سمجھے فتح مکہ کے قریب کا ہے۔ تو یہ خاتون مکہ میں سمجھے گانے گانے والی ایک خاتون تھی، یہ مدینہ آ گئی رسول اللہ سے ملاقات کے لیے اور آپ نے اس سے پوچھا تم کس لیے آئی ہو، کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر ظاہر اللہ کے نبی نے استفسار کیا کہ انہوں نے کس وجہ سے آئی ہو، تو اس نے کہا کہ میرا جو کام تھا، میں جو گانے گاتی تھی اور شادیوں میں کلام پڑھتی تھی، تو بدر کے بعد جو ہے وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، یوں میرا کام تو ختم ہو گیا، اب میرے پاس تو کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، تو میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں چونکہ آپ हमारे रिश्तेदार हैं, तो आप मेरी कुछ मदद करें, मुझे सवारी दें और मुझे लिबास दें और मेरे लिए कुछ बंदोबस्त करें, मेरी कोई आमदन का कुछ ना कुछ करें। तो रसूलुल्लाह ने जो मुहाजरीन थे उनसे कहा कि इसकी कुछ ना कुछ कुमक करो, तो सब ने उसकी कुछ मदद कर दी, तो वो फिर रवाना हो गई वापस मक्का की तरफ। तो ये जब रवाना होने लगी थी तो हजरत हातिब जो हैं, एक सहाबी थे अल्लाह के नबी के, हातिब, उधर जाके मक्का जाके मुशरिकी ने मक्का तक ये खत पहुंचाना है, वो खत लेकर चली गई। हातिब ने उसको कुछ पैसे भी दे दिए थे। यहाँ फिर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह पर वही नाजिल की और उस खत के बारे में बता दिया। असल में वो खत क्या था, उस खत में हातिब ने मक्का के जो मुशरिकीन थे उनको खत लिखा कि रसूलुल्लाह अनकरीब तुम पर हमला करेंगे और तुम्हारे खुद मक्का को फतह करेंगे। ये इसने इसलिए इतला दी थी कि ये हातिब जो है इसके अहल अयाल मक्का में थे, तो ये चाहता था कि कोई ऐसी कोई इस तरह का काम करे कि मक्का वाले जो हैं उनकी कुछ हमदर्दी हासिल करे और अपने घर वालों के लिए कोई अमान और इस तरह की कोई आसानी हासिल कर सके। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने वही के जरिए से इस बारे में खबर दे दी, तो आपने मौला अली और जुबैर वगैरह कुछ साहबा को, अमर यासिर और कुछ लोगों को भेजा, वो लोग गए और सूरत को उससे वो खत लेकर खत वापस ले आए। और जब हातिब को अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुमने ये हरकत क्यों की, तो उसने कहा मेरे अजीज जो है करीबी अजीज मक्का में है, मैं चाहता था कि कुरैश पर एक एहसान करूं जिसकी वजह से मेरे जो रिश्तेदार है वो महफूज रहे। तो हातिब जो है वो मुहाजरीन में से था और अहले बदर में से था, बदर में लड़ चुका था, उसके बावजूद ये हरकत उनसे सरजद हुई। खैर कुरान ने इसको गुमराही करार दिया है कि ये गुनाह है, कबीरा है, और लेकिन जाहिर है कि अल्लाह के नबी वही के जरिए से इस चीज से महफूज रहे कि मुशरिकीन मक्का पहले से बाखबर हो जाएं और कोई इकदाम करें। आयत नंबर 2, इन यस्कफूकुम यकूनू लकुम आदा व यबसुतू इलैकुम अयदियहुम वअलसिनतहुम बिस्सूई वद्दू लव तकफुरून। अगर वो तुम पर काबू पा लें तो वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, हो जाएं, और बुराई के साथ तुम पर दस्त दराजी और जुबान दराजी करें और ख्वाहिश करने लगें कि तुम भी कुफर इख्तियार करो। यानी ये मुशरिकीन तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अगर वो तुम पर गालिब आ गए, तुम पर काबू पा लें, तो वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे और बुराई के साथ तुम पर दस्त दराजी और जुबान दराजी करेंगे और ख्वाहिश उनकी ये होगी कि तुम भी कुफर इख्तियार करो। आयत नंबर 3, ला तंफाकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामा यफ़सलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। तुम्हें कराबतें और तुम्हारी औलाद तुम्हें हरगिज कोई फायदा नहीं देंगी। क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे दरमियान इन रिश्तों को तोड़कर जुदाई डाल देगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब देखने वाला है। हातिब से ये कहा जा रहा है कि जिन रिश्तेदारों की तरफ तो जिन रिश्तेदारों की खातिर तुमने ये कदम उठाया वो क़यामत के दिन तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। ये हम सब के लिए भी ऐसा है, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से पीछे इसलिए हटें ताकि हम अपने घर वालों की वजह से, अपने अहल अयाल की वजह से अगर हम अल्लाह के दीन पर अमल नहीं करते तो फिर वो हमारे काम आने वाले नहीं है। आयत नंबर 4, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير। तुम लोगों के लिए इब्राहिम और उनके साथियों में बेहतरीन नमूना है, جب ان سب نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو ان سب سے بیزار ہیں، ہم نے تمہارے نظریات کا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی، جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا سے کہا تھا میں آپ کے لیے مغفرت ضرور چاہوں گا اور مجھے آپ کے لیے اللہ سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کی یہ دعا تھی ہمارے پروردگار ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی یہ جو اپنے مشرک رشتہ داروں سے اور ان سے ناطا اپنا توڑنا، ان سے علیحدگی اختیار کرنا، اس بارے میں بہترین اسوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو، اپنے رشتہ داروں کو بت پرستی سے روکا، انہوں نے جب ہٹجرمی کا مظاہرہ کیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا، اس وطن کو ہی چھوڑ دیا اور بابل سے حاران کی طرف، حاران سے فلسطین اور فلسطین سے مصر، یہ ساری ہجرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ آیت نمبر 5، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ ہمارے پروردگار تو ہمیں کفار کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے، ہمارے پروردگار یقیناً تو ہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ یعنی خدا ہمیں کفار کی آزمائش کا ذریعہ نہ بنا کہ ہماری کمزوری کو دیکھ کر کفار جو ہیں وہ اسلام کی حقانیت پر شک کریں، یعنی ہمیں ایسا نہ بنا کہ کفار ہمیں دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ آیت نمبر 6، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ بتحقیق انہی لوگوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، یعنی ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں، ان کے لیے جو اللہ روز آخرت کی امید رکھتے ہیں اور جو کوئی روح گردانی کرے تو اللہ یقیناً بے نیاز قابل ستائش ہے۔ آیت نمبر 7، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم۔ ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی کر رہے ہو محبت پیدا کر دے، اور اللہ بہت جلد، اللہ بہت قدرت والا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یہ جن کفار مکہ کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، ممکن ہے کہ اللہ ان کے ساتھ تمہاری محبت پیدا کر دے، جیسا کہ فتح مکہ کے بعد جو اسلام لے آئیں، خالص ہو جائیں اور دین کو قبول کر لیں، سچے دل کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ان کے ساتھ دشمنی، کوئی ذاتی، کوئی خاندانی دشمنی تو تھی نہیں۔ تو اگر جب وہ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر قرآن کے مطابق وہ دین میں مومنین کے بھائی ہیں۔ آیت نمبر 8، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا، اور یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں کافروں کے ساتھ جو دوستی اور ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک، نیکی کرنا، یہ اس وقت تک ہے جب کہ وہ مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہوں، جس کو عام فقہ زبان میں کافر حربی کہتے ہیں۔ اگر یہ کافر ذمی ہو، یعنی کیا مسلمانوں کے حکومت میں رہے تو صحیح، لیکن مسلمان حکومت کے خلاف کوئی بغاوت نہ کرے، مسلمانوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائے، اس کو کہتے ہیں کافر ذمی۔ کہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ، ایسے کافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، رشتہ داری کا لحاظ رکھنا اور ان کے ساتھ انصاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جن کافروں کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں تو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی ولایت قائم کرنا ممنوع ہے۔ آیت نمبر 9، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الذين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. اور اللہ تو یقیناً تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہاری جلاوطنی پر ایک دوسرے کی مدد کی ہے. اور جو ان لوگوں سے دوستی کرے گا بس وہی ظالم ہے. کافر ذمی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، دوستی اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو کافر جنگ کر چکے ہیں مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا ہے، ان کے ساتھ جو بھی دوستی کرے گا اللہ کے نزدیک وہ ظالم ہے. درود پڑے محمد و آل محمد. آیت نمبر 10.
یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اللہ اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. آیت نمبر 10. اے ایمان والوں، جب ہجرت کرنے والی مومنہ عورتیں تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کا امتحان نکل لیا کرو، اور اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے. پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایماندار ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجو، اور نہ وہ ان کفار کے لیے حلال ہیں نہ وہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کے کافر شوہروں کو ادا کر دو، اور جب ان عورتوں کے مہر انہیں ادا کر دو تو ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے مانگ لو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ کفار بھی تم سے مانگ لے. یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا حکمت والا ہے. یہ معجزہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ میں، اور صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمان خواتین تھیں، ایک تو خود صلح حدیبیہ کے مقام پر مکہ سے آگئی تھی، خاتون مسلمان تھیں، وہ آگے رسول اللہ سے کہا مجھے پناہ دے لیں، اور وہ مدینہ ساتھ جانا چاہ رہی تھی، تو اس کا شوہر بھی پیچھے سے آ گیا. اس نے کہا کہ ابھی معاہدہ یہی ہوا ہے صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے کہ جو بھی اگر مکہ سے رسول اللہ کے پاس جائے گا تو رسول اللہ اس کو واپس کریں گے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ مومنہ عورتیں جو ہیں وہ اس شق سے آزاد ہیں. اگر کوئی مومنہ عورت مکہ سے آ جائے مدینہ رسول اللہ کی طرف آ جائے تو پھر اس عورت کو واپس نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا جو مہر تھا، جو اس کا مشرک شوہر جتنا مہر اس نے رکھا تھا اس مومنہ عورت کا، وہ مہر اس کو ادا کریں گے، اور پھر اس خاتون کو مہر ادا کر کے مسلمان اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. آیت نمبر 11. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور اگر تمہاری کوئی بیوی تم سے نکل کر کفار کی طرف چلی جائے، پھر تمہاری غنیمت لینے کی باری آ جائے، تو جن لوگوں کی بیویاں چلی گئی ہیں اس غنیمت میں سے انہیں اتنا مال ادا کرو جتنا ان لوگوں نے خرچ کیا ہے، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی اگر کوئی مسلمان عورت ہو اور وہ کافر ہو کر ادھر چلی جائے، تو پھر اگر یہ مہر وہاں سے ان کو نہ ملے جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ جب مال غنیمت کا وہ باری آ جائے گی تو اس وقت ان کو اس مال غنیمت میں سے اپنا مال دے دیا جائے گا جتنا انہوں نے ان ازواج پہ خرچ کیا تھا. آیت نمبر 12. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. اے نبی جب مومنہ عورتیں اس بات پر آپ سے بیعت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں, کن باتوں پر بیعت کریں مومنہ عورتیں؟ وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی, چوری نہیں کریں گی, زنا کا ارتکاب نہیں کریں گی, اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان یعنی کوئی غیر قانونی اولاد گھر کر شوہر کے ذمے ڈالیں گی, اور نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. تو ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں, اللہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے. آیت نمبر 13, یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة كما یئس الکفار من اصحاب القبور. اے ایمان والو, اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ غضبناک ہوا ہے, جو آخرت سے اس طرح مایوس ہے جیسے کفار اہل قبور سے نا امید ہیں. یعنی ایمان والوں کو کفار کی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے. آج کے دور کی زبان میں کہوں تو کسی ملک کے لیے خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے, وہ ان آیات میں واضح ہیں, اور خود مملکت کی خارجہ پالیسی کے عنوان سے سورہ مائدہ جو ہے وہ ایک بہترین سورت ہے, اور سورہ مائدہ میں بہت سارے مطالب بیان ہوئے. یہاں پر سورہ ممتحنہ کا اختتام ہوتا ہے, اگلی سورت سورہ صف ہے. آغاز کرتے ہیں درود پر محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کی نا 14 آیتیں ہیں, میں ذرا تلاوت کروں گا ایک دفعہ ساری, پھر اس کا ترجمہ ایک ساتھ ہی پڑھتے ہیں, آپ تلاوت میں میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب فبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الهواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
ترجمے کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ. بنام خدا رحمان رحیم, جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. اے ایمان والو, تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں. اے ایسا انسان کہ جو جیسے ہوتا نا, خود دوسروں کو نصیحت, خود میاں فضیحت, یعنی دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے اپنے آپ کو بھول جائیں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, یعنی اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ انسان وہ کہے کہ جو خود عمل نہیں کر رہا. لہذا اخلاقی طور پر بھی اور یہ فکری اور نظریاتی طور پر بھی اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے, تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو. آیت نمبر 4, اللہ یقینا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں. یعنی اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو راہ خدا میں اللہ کے راستے میں ڈٹ جاتے ہیں اور مشکلات کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں راہ خدا میں اور ان کی حالت گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو, یعنی جنہیں پیچھے نہ دھکیلا جا سکتا ہے نہ جن کو بھگایا جا سکتا ہے, نہ بھاگیں گے نہ ہی دبیں گے. آیت نمبر 5, اور وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں. بس جب وہ ٹیڑے رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں کرتا, اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تنگ کیا, اذیت دی ہے, تو پھر اللہ نے ان کو, یعنی وہ ٹیڑے تھے وہ ٹیڑے رہے, اگر اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا کیونکہ اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا. آیت نمبر 6, اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلے کی کتاب, یعنی جو توریت تھی موسیٰ علیہ السلام کی, توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا. بس جب وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو بلا جادو ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کے آنے کی پیشگوئی کر دی اور نام بھی بتا دیا. اس کے تشریح میں کہا جاتا ہے کہ نام جو ہے وہ جو اس میں ہے کہ نام فارتلیت بتایا گیا رسول اللہ کا نام, کہ جو حضرت عیسیٰ کی جو کتابیں ہیں اس میں انجیل میں فارتلیت, جس کا عربی ترجمہ, یہ سریانی زبان ہے اور اس کا عربی ترجمہ محمد احمد بن جاتے ہیں, یعنی جس کی تعریف کی جائے. تو بس عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کے آنے کی پہلے سے بشارت دے دی. آیت نمبر 7, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آیت نمبر 8, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں, اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ کفار برا منائیں. یعنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا, یعنی یہ جو لوگ جو بھی, چاہے وہ ماضی کے وہ جابر و ظالم حکمران ہو کہ جو اس طرح مقابلے میں آتے تھے, یا آج کے دور یا قیامت تک جو بھی خدا کے مقابلے میں آئے گا, خدا کے قانون کے مقابلے میں, خدا کے نظام کے مقابلے میں, تو پھر وہ یاد رہے کہ وہ اس کو بجھا نہیں سکتا, وہ نور خدا کو بجھا نہیں سکتا اور اللہ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہے. آیت نمبر 9, وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے, ہاں مشرکین کو ناگوار گزرے. یعنی اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا, پہلے یہ بات گزر چکی ہے. آیت نمبر, یعنی اسلام غالب آئے گا, اس وقت اسلام
منطقی طور پر، عقلی طور پر، عقیدتی اور نظریاتی طور پر تمام ادیان پر غالب ہے، اور امام زمان جب تشریف لائیں گے تو اسلام جو ہے وہ تمام ادیان پر حکومتی عنوان سے بھی غالب آ جائے گا۔ آیت نمبر 10، اے ایمان والوں، کیا میں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ اللہ کتنا خوبصورت انداز میں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں، کیا میں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ گیارہویں آیت، وہ یہ کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اپنی جانوں اور اپنے اموال سے راہ خدا میں جہاد کرو، اگر تم جان لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ یعنی ایسی تجارت کہ جس کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے بچے، وہ کیا ہے تجارت؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنی جانوں اور اموال سے راہ خدا میں جہاد کرو، اگر تم جان لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ آیت نمبر 12، اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی جنتوں میں پاکیزہ مکانات ہوں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اگر تم ایسا کر لو، یعنی اگر تم یہ تجارت کر لو گے، یعنی اپنے جو شرائط بتائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی جنتوں میں پاکیزہ مکانات ہوں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 13، اور دوسری بھی جسے تم پسند کرتے ہو عنایت کرے گا، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح، اور مومنین کو اس کی بشارت دے دیجئے۔ یعنی دوسری جو فائدہ بتا رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے، وہ دنیا میں بھی فتح و نصرت اور فتح و کامیابی ہے۔ آیت نمبر 14، اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا، کون ہے جو رائے خدا میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے انکار کیا، لہٰذا ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، اور وہ غالب ہو گئے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے کہ جو میرا مددگار بنے گا اس رائے خدا میں؟ تو یہاں خدا کہہ رہا ہے، اللہ کے مددگار بن، آمنو یا الذین آمنو کونوا انصار اللہ، سب اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب اللہ کے مددگار بننے سے کیا مراد ہے؟ وہی مفہوم، دین الہی کی پیروی کرنا، کسی الہی کام کی ذمہ داری کو انجام دینا، یہ اللہ کا مددگار، ورنہ اللہ ظاہرے کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ مثال دی ہے، ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ جو رائے خدا میں میرا مددگار، کون ہے جو رائے خدا میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا تھا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ بس اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہوا کہ ایمان جب وہ لائے اور ایک جماعت نے انکار کیا، تو لہٰذا ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، اور وہ غالب ہو گئے۔ اللہ ایمان والوں کی مدد کرے گا، اس میں کوئی شک۔ سورہ صف کا اختتام ہوا، اگلی سورت سورہ جمعہ ہے، اس کی بھی پہلے ہم تلاوت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلاوت میں آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، جہاں جہاں آپ ہیں تلاوت میں شامل ہو جائیں، تاکہ کچھ تصحیح بھی ہو جائے اگر کہیں پہ غلطی ہے تو، اور شامل ثواب بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ایک درود پھر پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم سورہ جمعہ کی آیت نمبر 1. بنام خدا رحمان رحیم. جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو بادشاہ نہایت پاکیزہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور قرآن میں ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے, تمہیں اس کی تسبیح کا شعور نہیں ہے. آیت نمبر 2. وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے, جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے. یعنی وہی امین کے اندر رسول بھیجا اور پھر وہی نبوت کا رسالت کا جو نسب العین ہے وہ اس آیت میں بیان ہو گیا. ایک آیات کو پڑھ کر سنانا اور دوسرا پاکیزہ کرنا, ان کی تربیت کرنا, تیسرا انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. آیت نمبر 2. اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی مبعوث ہوئے جو ابھی ان سے نہیں ملے, اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. یعنی رسول اللہ کی جو رسالت تھی وہ فقط مکہ یا اہل مکہ یا ان امین کے لیے نہیں تھی, بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی مبعوث ہوئے جو ابھی ان سے نہیں ملے. یعنی قیامت تک آنے والی تمام قوموں کے لیے بھی اللہ کے نبی, یہ نبی آخری نبی مبعوث ہوئے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے وہ چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے, اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. اس فضل سے مراد ظاہر ہے کہ رسالت ہو سکتی ہے. آیت نمبر 5. ان کی مثال جن پر توریت کا بوجھ ڈالا گیا ہے, جن پر توریت کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا, اس گدھے کسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. بہت بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا, اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. یعنی جو یہودی علماء تھے جن کے پاس توریت کا علم تھا, جن کے پاس توریت کا علم موجود تھا, تو توریت میں وہ اللہ کے رسول کی واضح نشانیاں بیان ہوئی تھی. جیسے کہ قرآن نے کہا کہ یہ یہودی علماء رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, کیونکہ تورات کے اندر بہت واضح پیغامات موجود تھے رسول اللہ کے بارے میں. لیکن ان کا فرض تھا یہودی علماء کا کہ اپنی عوام کو بتاتے کہ یہی رسول ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے, لیکن انہوں نے اس میں خیانت کی. اب جب خیانت کی ہے, یعنی جو ان کی اصل ذمہ داری بنتی ہے اس کو انجام نہیں دیا, تو وہ جو توریت ان کے اوپر, توریت کا علم ان کے پاس تھا, اس کو اللہ نے کس پر مثال دی ہے؟ جیسے کسی گدھے پر کتابیں لادی گئی ہوں. اس پر ظاہر ہے کتابوں کا بوجھ ہوتا ہے گدھے پہ, وہ کتابیں اس کے دماغ میں جاتی تھوڑی ہیں. لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ خود اللہ خود کہنے کی بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. آیت نمبر 6، یہودیوں کے لیے ایک بہترین فارمولا اس میں عطا کیا گیا، اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے. کہہ دیجئے اے یہودیت اختیار کرنے والوں، اے یہودیوں، اگر تمہیں یہ الزام ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور دوسرے لوگ نہیں ہیں تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. تو قرآن میں جیسے کہ بیان ہوا ہے پیچھے، یہودیوں کا یہ نظریہ تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے پسندیدہ ہیں، اس کے چہیتے ہیں، نعوذ باللہ. اب یہاں کہا جا رہا ہے اے یہودیوں اگر تمہیں یہ الزام ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو دوسرے لوگ نہیں تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. تو اچھا اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ تم اللہ کے چاہتے ہو تو پھر تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت تو ظاہر خدا سے لقاء اور ملاقات کروانے والا کام ہے. کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور خود اللہ جواب دے رہا ہے یہودیوں نے کہا موت کی تمنا کرو. آیت نمبر 7 میں، اور یہ اپنے ہاتھوں آگے بھیجے گئے اعمال کے سبب موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. کہا یہ یہودی موت کی تمنا کبھی نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے جو اعمال بجا لائے ہیں، آگے جو اعمال بیچ چکا ہے، اسے ان اعمال کا ڈر ہے. آیت نمبر 8، کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم یقیناً گریزاں ہو اس کا تمہیں یقیناً سامنا کرنا ہوگا. یہودی جو موت سے ڈرتا ہے، یا جو بھی کوئی بھی مسلمان اور تمام انسانوں میں سے جو بھی جو موت سے ڈرتا ہے، یقیناً جس چیز سے تم گریزاں ہو اس کا تمہیں یقیناً سامنا کرنا ہوگا. پھر تم غیب و شہود کے جاننے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پھر وہ اللہ تمہیں سب بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. یعنی یہ موت ایسی حقیقت ہے کہ جس کا تم سامنا کرو گے، پھر تم اس اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے کہ جو غیب و شہود کا جاننے والا ہے، اور اللہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہو زمین میں. آیت نمبر 9، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. جب جمعے کے اذان ہو جائے، جمعے کے لیے بلایا جائے، تو پھر خرید و فروخت ترک کی جائے. ایمان زمان کی غیبت میں جمعہ واجب تخیری ہے، تو یہ ترک کرنا اور آگے جانا یہ بھی واجب تخیری. لیکن جب امام معصوم کی حکومت ہوگی، اسلامی حکومت جب قائم ہو جائے، تو وہاں پھر جمعہ واجب ہوتا ہے، اور اس وقت پھر جمعے کے درمیان جو بھی رکاوٹ ہوگی اس رکاوٹ کو دور کرنا بھی فرض ہو جائے گا. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. آیت نمبر 10، پھر جب نماز ختم ہو جائے تو اپنے کاموں کی طرف زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. آیت نمبر 11، اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھ لیا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑے چھوڑ دیا. کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. جب جمعہ واجب ہوا تھا شروع میں، تو اب نماز جمعہ کے لیے سب کٹھے تھے، انصار بھی تھے، تو اب یہ ہوا کہ صبح کے شام کا قافلہ آ گیا، تو وہ ظاہر نئی نئی چیزیں لے کے آتے ہیں، تو یہ بھی جمعے سے اٹھ کر بہت ساری ایک تعداد جو ہے وہ گئے، 12 کے قریب لوگ رہ گئے. تو یہاں پر پھر یہ آیت جو ہے وہ آ گئی کہ بھئی جنہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھ لیا تو اس طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑے چھوڑ دیا، رسول اللہ کو دوڑ کے چل پڑے. کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. بعض لوگ ایسا ہونے لگتا ہے کہ اگر نماز پڑھیں گے، کاروبار میں سے اگر کچھ وقت نماز کے نکال کے نماز ادا کریں گے تو شاید وہ سیل کم ہو جائے گی، لوگ کم آئیں گے، گاہک خراب ہو جائیں گے، یعنی وہ بنیادی رزق کم ہو جائے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ رزق خدا کے ہاتھ میں، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. یہاں پر سورہ جمعہ کا بھی اختتام ہوتا ہے، ایک درود پڑھیں گے، اور ہم سورہ منافقون کی بھی کچھ آیات جتنی ہم ٹائم کے اندر پڑھ سکے پڑھیں گے. درود پڑھیں محمد والے محمد. سورہ منافقون کی بھی پہلے ہم تلاوت کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ شامل تلاوت ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق لكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بل محمد وعلى محمد صلوات آیت نمبر ایک سورہ منافقون بنام خدا رحمان رحیم منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اللہ کو بھی علم ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں یعنی ایک منافق اگر آ کے رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کہہ رہا ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے کیا مطلب یہ دل سے قبول نہیں کر رہا یہ دل سے آپ کو اللہ کا رسول قبول نہیں کرتا آیت نمبر دو انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے پھر وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راہ سے روکتے ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں یقیناً برا ہے یہ اپنی قسموں کو اپنے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں جب ان کو ٹول کھلتا ہے تو فوراً قسمیں اٹھا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں کیا مطلب ان کا کردار دیکھ کر بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے لیکن یہ بھی غلط ہے ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک خاص سطح ہے آج کے دور میں بھی ایسا ہے بعض لوگ کچھ خراب لوگوں کو دیکھ کر کے جو دیندار حلقے میں چند خراب لوگ ہیں ان کو دیکھ کر وہ اوور آل پورے دین سے ہی اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں آیت نمبر تین یہ اس لیے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے پس ان کے دلوں پر مہر لگ گئی لہٰذا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کیا وجہ تھی منافقین کے اس طرح کے سخت ان کے لیے رد عمل جو دکھائے جا رہے وجہ کیا ہے یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے پس ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہیں اور جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوں گے اور جب وہ بولے تو آپ ان کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں مگر وہ ایسے بے روح ہیں گویا وہ دیوار سے لگائی گئی لکڑیاں ہیں ہر آواز کو اپنے خلاف تصور کرتے ہیں یہی لوگ بڑے دشمن ہیں لہٰذا آپ ان سے محتاط رہیں اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں بے کے پھرتے ہیں یعنی منافقین کا ظاہر آپ کو متاثر نہ کر دے ان سے جیسے عبداللہ بن عبی جو ہے وہ ایک جسیم تھا بلند قامت کا آدمی تھا اور پھر بولنے میں بھی بڑا تیز تھا تو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوں گے اور بولیں گے تو آپ ان کی باتیں توجہ سے سنیں گے، لیکن اندر سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ظاہری چیزیں ہیں، تو ان کے ظاہر سے ظاہر اچھا نہ لگے. آیت نمبر 5، اور جب ان سے کہا جائے آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت مانگے، تو وہ سر جھٹک کر کے جھٹک دیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کے سبب آنے سے رک جاتے ہیں. یعنی ان منافقین سے کہا جائے کہ توبہ کرو، آ جاؤ تم رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ تمہارے لیے دعا کریں گے، تو اس وقت سر جھٹک دیتے ہیں، نہیں آتے، اور آپ دیکھیں گے کہ تکبر کے سبب آنے سے رک جاتے ہیں. آیت نمبر 6، ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ ان کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اللہ فاسقین کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا. یعنی ان کے لیے برابر ہے، یعنی منافقین کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ فاسقین کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا. آیت نمبر 7، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرنا تاکہ یہ بکھر جائیں، حالانکہ مسلمان آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں. یہاں پر اختتام کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 7 کے بعد ہم کل تلاوت کا آغاز کریں گے. عربی ہم نے آج پڑھ لی تھی، کل ہم یہیں سے ترجمہ پڑھیں گے، اور آج کے بعد یہ چونکہ اب صورتیں چھوٹی صورتیں ہیں تو نسبتاً ہم تلاوت مکمل کر کے پھر ترجمہ اس طرح سے پڑھا کریں گے مختصر شرح کے ساتھ. یہاں پر میری بات تمام ہے، تو انشاءاللہ درس قرآن جاری رہے گا مبارک رمضان کے آخر تک، تو آپ ضرور اس میں شرکت کرتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، اور بعض نے خصوصی بعض لوگ دعا کی گزارش کرتے ہیں، یقیناً ہماری گردن پر حق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے التماس کیا ہے، تو ان سب لوگوں کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، اور جن لوگوں کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، بے اولادوں کے اولاد کے لیے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، انجام بخیر ہونے کے لیے، سکرات موت کی آسانی کے لیے، اور جن گناہوں کا ازالہ کرنا ہم پر واجب ہے ان کا ازالہ کرنے کی توفیق کے لیے، امام زمان کے ظہور کی تعجیل، رہبر معظم کے درازی عمر، آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع کی صحت و سلامتی کے لیے، 5 مرتبہ آئے مجیدہ کی تلاوت اور دعا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ يا كاشف الكرب والسوء والبلاء اكشف كروبنا وكروب جميع المؤمنين واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين والسائلين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.